أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. قرضے کے عنوان سے جو مسلسل گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے, آج قرضے کے آپ کے حوالے سے ابتدائی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. شروع میں آپ کے سامنے کسی عنوان کے تحت یہ آ چکا تھا کہ اسلام میں جتنے عقود پائے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے عقد لازم اور دوسرے کو کہا جاتا ہے عقد جائز. عقد لازم ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہو جائے تو پھر اسے توڑا نہیں جا سکتا, اس کو توڑنے کے لیے یا تو دوسرا صیغہ پڑھنا پڑتا ہے یا عقد پڑھنا پڑتا ہے, یا بسا اوقات دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہو. عقد لازم کو نہیں توڑا جا سکتا ہے, جبکہ عقد جائز کو توڑنا جائز ہے. عقد لازم کی ایک دو مثالیں اکثر میں دیتا رہا ہوں, جیسے خرید و فروخت عقد لازم ہے, یا کرائے پر لینا اور دینا یہ عقد لازم ہے. اسی طرح سے نکاح کا عقد پڑھا جاتا ہے, یہ عقد لازم ہے, یہ توڑا نہیں جا سکتا, اس کو توڑنے کے لیے باقاعدہ دوسرا صیغہ پڑھنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں کچھ عقود ایسے ہوتے ہیں جو عقد جائز کہلاتے ہیں, جیسے اگر آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو یہ عقد جائز ہے, اور اسی طرح سے وقف ہے. وقف ان مقامات پر کہ جہاں ابھی شرائط پوری نہیں ہوئی ہے, شرائط پوری ہونے کے بعد تو وقت بھی عقد لازم بن جائے گا, عقد نہیں بلکہ وہ تو عقیقہ ہے, وہ عقد ہے ہی نہیں, لہذا وقت کی مثال دینا بیکار ہے. لیکن عقد ہبہ ہے مثلا, کسی کو تحفہ دیا ہے, یہ عقد جائز ہے. چنانچہ جہاں عقد جائز ہوتا ہے وہاں پر اس کو توڑنا بھی جائز ہے, اور توڑنا جائز ہے کا مطلب ہے کہ جو آپ کی چیز ہے وہ آپ واپس لے لیجئے, جو اس کی چیز ہے اس کو واپس لوٹا دیجئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض یہ عقد لازم ہے یا عقد جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عقد لازم ہے, یعنی جہاں پر قرض کا صیغہ پڑا گیا یا دونوں نے نیت کر لی کہ میں قرضہ دے رہا ہوں, اس نے نیت کر لی کہ میں قرضہ لے رہا ہوں, اور پھر جو چیز قرضے میں دینی تھی وہ اس کے ہاتھ میں دے دی, جب ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں چلی گئی تو قرض مکمل ہو گیا, قرض کا عقد مکمل ہو گیا, اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا. توڑا نہیں جا سکتا کا مطلب یہ کہ قرضہ دینے والا اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی نہیں میں نہیں دینا چاہتا, واپس کرو میرے پیسے واپس کرو, اب نہیں کہہ سکتا. وہ ایک مرتبہ قرضے کا عقد پڑا گیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں چلا گیا, پیسہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا, اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ نہیں میں قرضہ نہیں دینا چاہتا, تو یہ اس طرح سے دیے ہوئے پیسے واپس نہیں لے سکتا. مگر اس میں شرائط ہیں اپنی جگہ پر کہ قرضے کے لیے باقاعدہ مدت معین ہوئی تھی کہ میں ایک مہینے بعد قرضہ واپس کروں گا, مدت معین ہو چکی تھی, اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں قرضہ نہیں دینا چاہتا, آپ میرے پیسے واپس کر دیں, تو یہ عقد لازم ہے لہذا یہ ٹوٹے گا نہیں. چنانچہ قرضہ لینے والا اگر انکار کرنا چاہے تو وہ انکار کر سکتا ہے, اگر وہ راضی ہو گیا, وہ خود آمادہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, پھر تو وہ واپس کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے کہ نہیں میں تو ایک مہینے کے بعد واپس کروں گا, تو اب قرضہ دینے والا مطالبہ نہیں کر سکتا کبھی میرا پیسہ واپس کرو, وہ زبردستی نہیں کر سکتا وہاں پر, اس لیے کہ قرض عقد لازم ہے. جو عقد لازم ہو جاتا ہے ایک مرتبہ طے ہو جائے معاملات سارے, اس کے بعد معاملہ گویا ڈن ہو گیا, اب اس کو پھیرا نہیں جا سکتا ہے, سوائے یہ کہ دونوں کی رضامندی ہو تو الگ بات ہے. پھر اس کے ہر عقد کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کہ عقد لازم کو اگر توڑنا چاہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 1009, القرض عقد لازم ليس للمقرض ولا المقترض فسقه حتى ترجع العين المقترض الى المقرض لو كان موجودا. کہتے ہیں کہ عقد یعنی قرض والا عقد, یہ عقد لازم ہے, لہذا نہ قرضہ دینے والے کو یہ اجازت ہے نہ قرضہ لینے والے کو اجازت ہے کہ وہ اس عقد کو فسخ کر دے, فاسد کرے. کوئی دونوں میں سے کوئی بھی فاسد نہیں کر سکتا. حتی ترجع العین المقترضۃ الی المقرض, یہاں تک کہ جو چیز دی تھی وہ پلٹ کے پھر دوبارہ اس کے بعد واپس آ جائے. واپس آ جائے کا مطلب وہ اپنی شرائط کے تحت واپس آ جائے. اگر وہ چیز موجود ہے تو پلٹ کے واپس آ جائے شرائط کے تحت. ان شرائط میں کیا ہے کہ مثلا وہ راضی ہو گیا, قرضہ لینے والا ہی راضی ہو گیا کہ چھڑ بھی ٹھیک ہے نہیں چاہیے, نہیں دینا چاہتے آپ تو لے لیجئے, تو چیز پلٹ کے واپس آ گئی. اگر وہ اس طرح سے واپس کر دیتا ہے, چیز پلٹ کے واپس آ جاتی ہے, تو ٹھیک ہے, پھر یہ عقد لازم کینسل ہو گیا, ختم ہو گیا. جب تک کہ یہ دونوں راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب جو بات آگے آ رہی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنا ضروری ہے. کیا قرضے میں ٹائم پیریڈ مقرر کرنا لازم ہے؟ جواب ہے کہ نہیں, لازم نہیں ہے. اتنا بھی قرضہ دیا جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی مدت مقرر نہ کی جائے, کوئی ٹائم طے نہ کیا جائے, اس طرح سے بھی کر دیا جا سکتا ہے. اور اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس میں باقاعدہ ٹائم پیریڈ طے کر دیا جائے کہ دو مہینے کے لیے آپ کو قرضہ دے رہے ہیں یا دو سال کے لیے قرضہ دے رہے ہیں, یا جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن والے ہیں وہ 20 سال کے لیے قرضہ دیتے ہیں مکان بنانے کا. تو قرضہ دینے میں چاہے وہ ایک دن کے لیے ٹائم طے کیا ہو یا 100 سال کے لیے ٹائم طے کیا ہو, ٹائم طے کیا جا سکتا ہے. تو دونوں باتیں ہیں, قرضے میں مدت طے بھی کی جا سکتی ہے اور مدت نہ طے کریں تب بھی قرضہ بن جائے گا. ایک بات تو یہ پیش نظر رکھیے. دوسرا یہ کہ قرضہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو طے کرنے میں کبھی دونوں کی مصلحت ہوتی ہے اور کبھی نہ کرنے میں دونوں کی مصلحت ہوتی ہے. دونوں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ٹائم کی مدت ہم نہ رکھیں. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک فریق چاہ رہا ہوتا ہے کہ مدت نہ رکھیں, دوسرا فریق چاہ رہا ہوتا ہے کہ مدت رکھیں. تو پھر دونوں کی جیسے باہمی رضامندی ہوگی اس کے مطابق اس معاملے کو طے کیا جائے گا, مدت رکھی جائے گی کہ نہیں رکھی جائے گی. لیکن عین ممکن ہے کہ کبھی قرضہ دینے والے کے لیے مدت کا رکھنا ضروری ہو, اس کو پتا چلے کہ میں نے اتنے ٹائم کے لیے قرضہ دیا ہے. اور کبھی یہ فرض کر سکتا ہے کہ نہیں یہاں ٹائم پیریڈ دینا ٹھیک نہیں ہے. اپنی مصلحت کے تحت قرضہ دینے والا یہ سوچے کہ نہیں میں کوئی مدت نہیں رکھتا, میں جب بھی جاؤں گا قرضہ واپس لے لوں گا, قرضہ واپس مانگ لوں گا آپ سے. تو اس نے اپنی مصلحت کو پیش نظر رکھا کہ میں جب چاہوں گا قرضہ واپس لے لوں گا, اگر میں نے مدت رکھ دی تو اس مدت سے پہلے پھر نہیں لے سکتا, لہذا اپنی مصلحت کے تحت اس نے مدت نہیں رکھی, ٹائم پیریڈ کوئی نہیں رکھا, لہذا اس طرح سے اگر اب طے ہوا تو ٹھیک. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرضہ دینے والا مدت نہیں رکھنا چاہتا, کبھی ایسا ہوتا ہے قرضہ لینے والا نہیں رکھنا چاہتا. قرضہ لینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ٹائم پیریڈ نہیں رکھیں, اگر آپ نے ٹائم پیریڈ رکھا تو میں پابند ہو جاؤں گا, میرا کام تو ایک مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا, مگر اگر ٹائم پیریڈ اگر طے کریں گے تو پھر 6 مہینے ٹائم پیریڈ طے کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر ایک مہینے میں نہ ہوا پھر 2 مہینے 4 مہینے پتہ نہیں کتنے مہینے میں ہوگا, وہ 6 مہینے طے کرنا پڑے. تو آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں, آپ مجھ پہ یقین رکھیں کہ جیسے ہی میرا کام ہو جائے گا, اگر 4 دن میں میرا کام ہو گیا تو میں آپ کو پیسے واپس کر دوں. تو اب قرضہ لینے والا یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی مدت نہ رکھی جائے, وہ اپنی مصلحت کے تحت یہ تاکہ اس پر کوئی پابندی نہ ہو پیسہ واپس لوٹانے میں, وہ جب چاہے وہ پیسہ واپس لوٹائے. ہمارے یہاں جب علماء نکاح کا صیغہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے, انکہ تو موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم, مہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اچھا, مہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس میں مہر کی رقم نہیں بتائی جاتی ہے, بس اتنا کہا جاتا ہے کہ جو دونوں افراد کو معلوم ہے وہ والی مہر ہے. اب دونوں افراد کو جو معلوم ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلا 1 لاکھ مہر ہے, دوسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 1 لاکھ دینا کب ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مؤجل یا مؤجل, دونوں کے تلفظ ایک جیسا ہی ہے اردو زبان میں. تو مگر عربی زبان کے اعتبار سے معجل کا مطلب ایک حمزہ کے ساتھ ہے معجل، اور دوسرا عین کے ساتھ ہے معجل. معجل کا مطلب ہے کہ اجل طے کی گئی ہے، مدت طے کی گئی ہے کہ یہ مہر کی رقم کب دی جائے گی. اور معجل کا مطلب ہوتا ہے کوئی مدت طے نہیں ہے، فوراً دینا ہے، یہاں آپ دعا ہے یہاں دینا ہے. اچھا اگر فرض کیجیے کہ یہ کہنا چاہیں کہ بھائی جب ہماری مرضی ہوگی دیں گے تو کوئی غلط نہیں ہے. ایسے کہنا کہنے والے کا نکاح باطل نہیں ہو جائے گا، آپ اس کا نکاح باطل نہ کریں، اس کا نکاح صحیح ہے. یا مثلا لڑکا یہ کہے کہ جب میرا جی چاہے گا، ایک تو یہ ہوگا کہ میرا جی چاہے گا میں دوں گا، دوسرے لڑکی کی طرف کا پہلو ہو کہ جب وہ مطالبہ کرے گی اس وقت اس کو دے دیں گے. تو ٹائم مدت طے بھی نہیں رکھی، مگر جب وہ مطالبہ کرے گی اس کو دینا بھی ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے معجل. اچھا اس کے لیے جب وہ مطالبہ کرے گی اس وقت اس کو دینا ہوگا، اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عند الطلب. یا آپ نکاح فارم میں اکثر دیکھیں گے، کبھی اگر نکاح فارم دیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہو، وہ افراد آپ میں سے کہ جو نکاح پڑھتے ہیں وہ تو خود دیکھ ہی رہے ہوں گے، بلکہ خود لکھ رہے ہوں گے، لیکن جو نکاح نہیں پڑھ رہے ہیں وہ نکاح فارم کبھی دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہوتا ہے عند الطلب، یعنی جب وہ مطالبہ کرے. لڑکی جب مطالبہ کرے اس وقت دینا پڑے گا. تو قرضے میں بھی ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ مطالبہ کرے، یعنی جنہوں نے قرضہ دیا ہے عند الطلب میں، جب وہ مطالبہ کرے اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ مدت طے نہیں ہوئی ہے، کوئی مدت طے نہیں ہوئی ہے. تو قرضے کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ مدت طے کرنا یہ بھی بالکل صحیح ہے، دوسرا یہ کہ مدت اگر طے نہیں کر رہے تب بھی صحیح ہے. اور مدت طے نہ کرنا یہ دونوں کی مصلحت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کبھی مقرض کی وجہ سے اور کبھی مقترض کی وجہ سے، دونوں کی مصلحت کے اعتبار سے مدت طے کرنا یا نہ کرنا یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے. اتنی باتیں اگر آپ نے پیش نظر رکھی ہیں تو اب آئیے آگے جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اسے سنیے. بنیادی بات یہ تھی کہ قرض عقد لازم ہے، نہ مقرض اس کو فرض کر سکتا ہے توڑ سکتا ہے، نہ مقترض اس کو توڑ سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں توڑ سکتا. نعم للمقرض فيما اذا لم يكن القرض معجلا لمصلحة المقترض عدم انذاره ومطالبته بالاداء. کہتے ہیں ہاں جو قرضہ دینے والا ہے اس کو یہ حاصل ہے کہ اگر مدت طے نہیں ہوئی ہے، قرضہ واپس لینے کی کوئی مدت طے نہیں ہوئی ہے، ہم یہ فرض کر رہے ہیں ابھی، وہ مدت طے والے کے مسائل بعد میں آئیں گے، اگر مدت طے نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اگر مدت طے اس لیے نہیں کی تھی کہ مقترض نے کہا تھا کہ مدت طے نہ رکھیں، مدت نہ رکھیں، قرضہ لینے والا تھا اس نے کہا تھا کہ مدت نہ رکھیں، جب میرے پاس آئے گا میں آپ کو دے دوں گا، اس چنانچہ اس کی مصلحت کی وجہ سے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں رکھا گیا تھا اور قرض کا عقد پڑھ لیا گیا. عقد پڑھ لیا گیا پھر ان کو یہ ہوا کہ بھائی مجھے واپس لے لینا، میں اپنا پیسہ واپس لے لیتا ہوں، قرضہ ان کو نہیں دینا چاہتا میں. تو قرضہ نہیں دینا چاہتا تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ چونکہ مدت طے نہیں ہوئی ہے اور مدت طے نہ کرنے کی وجہ بھی قرضہ لینے والے کی مصلحت اور اس کی بھلائی کو دیکھا گیا تھا، تو اب قرضہ دینے والے کو یہاں حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی میرا پیسہ واپس نکالو. پیسہ واپس نکالو کا مطلب ہے کہ جب تک وہ پیسہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں نہیں رکھ دے گا اس وقت تک قرضے کا عقد چلتا رہے گا. ہاں وہ مطالبہ کرے گا تو اس کو دینا پڑے گا، چونکہ مدت مکمل طے نہیں ہوئی ہے، مدت کا کسی طرح سے کوئی تذکرہ نہیں ہوا ہے، زیادہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ابھی نکالو پیسہ، چنانچہ فوراً ہی وہ پیسے کا مطالبہ کر سکتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ اس نے فوراً مطالبہ نہیں کیا، دو دن چار دن چھ دن بعد مطالبہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، تب بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ مدت مقرر نہیں ہوئی. اور مدت مقرر نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرضہ لینے والا اس کی اپنی مصلحت کو دیکھ رہا تھا، چنانچہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے، چاہے پھر اس کا کام نہ بناؤ، یعنی چار چھ دن کے اندر اس کا کام نہ بناؤ قرضہ لینے کے بعد، تو کام نہ بھی بناؤ تب بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے واپس دے دو، میں قرضہ نہیں دینا چاہتا آپ کو، تو سامنے والے کی ذمہ داری ہو جائے گی قرضہ دے دے. یہ ساری باتیں اگر آپ سمجھ لیں فقہی مسائل کے حوالے سے کہ کہاں قرضہ دینا ہم پر واجب ہوتا ہے اور کہاں ہم انکار کر سکتے ہیں، تو انسان انکار کر کے بھی گناہگار نہ بنے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، مگر یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اگر واپس نہ کرے تو یہ گناہگار بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی مصلحت کی وجہ سے اس نے مدت طے نہیں کروائی تھی، اگر مدت طے کروا دی ہوتی تو پھر وہ واپس نہیں مانگ سکتا تھا، کیونکہ نہیں طے کروائی لہذا واپس کر سکتا، واپس مانگ سکتا ہے۔ ولو قبل قضاء وتر ہی، بل ولو قبل مضی زمان یمکن فیہ ذلک، اگرچہ ابھی اس کا کام پورا نہیں ہوا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، پھر بھی وہ مانگ سکتا ہے کہ واپس کر دو، میں نہیں دینا چاہتا آگے۔ اور نہ صرف یہ کہ کام پورا نہیں ہوا، بلکہ جتنے ٹائم میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرا کام اتنے ٹائم میں پورا ہو جائے گا، وہ ٹائم بھی نہیں گزرا، یعنی اس نے کہا تھا کہ مثلا ایک مہینے میں میرا کام ہو جائے گا، ابھی چھ دن گزرے تھے کہ قرضہ واپس مانگ لیا، تو وہ ایک مہینے کا ٹائم بھی نہیں گزرا، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ٹائم نہ بھی گزرا تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ٹائم قرضہ لینے دینے کے حوالے سے طے ہوا ہی نہیں، وہ تو اس نے کہا تھا کہ میرا کام ایک مہینے میں ہو جائے گا، حقیقتاً قرضہ لینے دینے کے حوالے سے کوئی ٹائم طے نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ واپس مانگ سکتا ہے، وہ کہے کہ بھائی ابھی میں نے کہا تھا ایک مہینے میں کام ہو جائے گا، ابھی تو کام ہوا ہی نہیں، کوئی حرج نہیں، کام نہیں ہوا تب بھی پیسے واپس۔ کما ان للمقترض فیما اذا لم یکن القرض معجلا لمصلحۃ المقرض ان یؤدیہ الیہ، یہ بات ہو گئی قرضہ دینے والے کے حوالے سے کہ چونکہ مدت طے نہیں ہوئی ہے لہذا وہ واپس مانگ سکتا ہے، اس نے واپس مانگا۔ اب آئیے قرضہ لینے والے کے حوالے سے، مدت طے نہیں ہوئی تھی اور یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، مدت اس لیے طے نہیں کی تھی کہ قرضہ دینے والے نے یہ سوچا تھا کہ میں جب چاہوں گا واپس مانگ لوں گا، اگر مدت میں نے طے کر لی تو پھر میں اس مدت تک نہیں مانگ سکوں گا، چنانچہ اس نے اپنی مصلحت کی وجہ سے کوئی مدت طے نہیں کی۔ اچھا مدت طے نہیں کی، اب وہ قرضہ لینے والا تھا، اس نے سوچا کہ میں اب اس کا قرضہ واپس کر دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، اگر وہ قرضہ واپس کرنا چاہتا ہے تو قرضہ دینے والا مقرض اب انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں بھائی تم نے قرضہ لیا ہے تمہارا کام ہو جائے اس وقت رکھو تم ہمارے پاس، انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا قرضہ دینے والا انکار کیوں کرے گا، اس کو تو پیسہ مل رہا ہے، جو پیسہ اس نے دیا تھا وہ پیسہ اس کو واپس مل رہا ہے، وہ کیوں انکار کرے گا، یہ تو بڑی احمقانہ بات لگ رہی ہے کہ وہ انکار کر دے گا نہیں مجھے قرضہ نہیں چاہیے، بڑی احمقانہ بات لگ رہی ہے، وہ کیوں کرے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری آج کی دنیا میں بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں، بڑی چالاکی ہیں آج کی دنیا میں، آج کی دنیا بہت زیادہ چالاک ہے، اگر کوئی اپنا ہی دیا ہوا قرضہ واپس نہیں لے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کچھ ہے، کچھ دال میں کالا ہے، تبھی وہ اپنا قرضہ واپس نہیں لے رہا، ورنہ تو اپنا قرضہ واپس لے لیتا ہو۔ اچھا اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مثلا فرض کیجئے کہ قرضہ دینے والے نے قرضہ دے دیا، اب قرضہ دینے کے بعد وہ کوئی کمپنی چلا رہا ہے، کوئی ادارہ چلا رہا ہے مثلا، تو ادارہ چلا رہا ہے تو اس نے مثلا ایک آدمی کو نہیں، زیادہ آدمی ہو، دس بارہ آدمی کو قرضہ دیا ہوا ہے، ادارہ چلا رہا ہے اس لیے، تو اس نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ آج کل کچھ ادارے بنے ہوئے جن کا نام ہے این جی اوز، نام سنا ہے ان کا، این جی اوز، یہ کیا فلاحی کام کے ادارے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں، اچھا فلاحی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مگر جو کچھ بھی ان کا ادارہ ہے اس کا یہ پروپیگنڈا بڑا زبردست کرتے ہیں، بہت شاندار قسم کا یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم نے اتنے اسکول بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے اسپتال بنائے ہوئے ہیں، ہم بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا بڑا زبردست ہوتا ہے ان کا، اور اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک اسکول بنا، نہیں ہم نے 10,000 اسکول بنائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی وہ تصویریں بنی ہوں گی، ویڈیو بنی ہوگی، ہر ایک کے رسالے تیار ہوں گے، ساری کام بہت ہوتا ہے۔ جس کو اسلام نے بدتر بنا کے پیش کیا تھا کہ اگر تم کوئی کار خیر کرنے جا رہے ہو تو ایسا کرو کہ سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اسلام نے یہ کہا تھا، یہ بالکل الٹا کر رہے ہیں، کام ہم تو پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈھنڈورا اتنا زیادہ پیٹ رہے ہیں کہ جیسے 10,000 اسکول چل رہے ہیں ان کے. اچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہی والا معاملہ اور کچھ بینک والے بھی کر رہے ہیں. بینک والے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے چھوٹے ہمارے ملک میں بھی بنانے کی کوشش کی تھی، پتہ نہیں اب بھی ہیں کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بینک بنائے جو دیہاتیوں کو قرضہ دیتے ہیں، دیہاتیوں کو قرضہ دیتے ہیں، پھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، پھر اقوام متحدہ تک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر فنڈز لے کے آتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم فلاحی کام کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ. اچھا اب اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہے، دیہاتیوں کو مثلا قرضہ دیا ہے، اب اگر یہ دیہاتیوں سے قرضہ واپس لے لیتے ہیں تو ان کو شو کرنا پڑے گا اپنے پورے اکاؤنٹ میں کہ ہم نے اتنے لوگوں سے قرضہ واپس لے لیا. تو اگر قرضہ دینے والوں کی تعداد مثلا انہوں نے 100 افراد کو قرضہ دیا ہوا تھا، اگر 100 میں سے 90 افراد نے قرضہ واپس کر دیا اور پھر یہ اقوام متحدہ میں درخواست داخل کریں کہ ہم قرضہ دے رہے ہیں، کون سا قرضہ دے رہے ہیں تم نے خریدی، 10 آدمیوں کو قرضہ دیا، کون سا ادارہ چلا رہے ہو تم؟ لہذا وہ یہ نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم نے 95 افراد کو قرضہ دیا، یہ ظاہر ہو. تو اب اگر کوئی قرضہ واپس کرنے بھی آ رہا ہوگا تو اسے کہیں گے نہیں بھائی تم 1 ہفتے کے بعد آنا، ابھی ہم نے درخواست دی بھی اپنا اقوام متحدہ میں، وہاں سے منظور ہو جائے پھر اس کے بعد تم آنا. تو یہ منع کر رہے ہوتے ہیں اپنی مصلحت کے لیے، وہ قرضہ دینے آ رہے ہیں مگر یہ قرضہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں اگر یہ پتہ چل گیا کہ اب تو قرضہ دیا ہی نہیں کسی کو، خالی ہیں، تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. چنانچہ جب وہ اقوام متحدہ یا حکومت پاکستان یا بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے سیٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے جب ان کو کتاب وتاب کھول کے ان کو دکھائیں گے یا کمپیوٹر پر دکھائیں گے تو وہ بڑا بنا کے دکھانا چاہتے ہیں. تو قرضہ جن کو دیا ہے وہ واپس بھی کرنے آ رہے ہیں تو ان سے نہیں لے رہے. ایک وجہ ہو گئی، ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری وجہ آپ سنیے، مثلا کسی نے بینک سے قرضہ لیا ہے، گاڑی کے لیے بینک سے قرضہ لیا ہے، اب یہ قرضہ واپس کرنے جا رہا ہے، اس کو قرضہ واپس کرنا تھا 3 سال میں، 3 سال کے بجائے 1 سال میں اس کے پاس پیسے آ گئے، تو یہ پیسے واپس کرنے جا رہا ہے بینک والوں کو. بینک والا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم قرضہ واپس نہیں لیں گے. کیوں بھائی کیوں واپس نہیں لوں گے؟ تمہارا پیسہ تمہیں واپس کر رہے ہیں نہیں. اگر ہم نے قرضہ لے لیا تو جو 3 سال تک سود تم سے وصول کرنا تھا وہ سود کیسے وصول کریں گے؟ تم 1 ہی سال میں قرضہ واپس کر رہے ہو، ہم نے تو 3 سال کی آمدنی کا حساب لگا کے رکھا ہوا تھا، وہ 3 سال کی آمدنی ختم ہو جائے گی. تو بہت ساری آج کی دنیا میں مصلحتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قرضہ لینے والا تو کہہ رہا ہے کہ بھائی واپس لے لو، مگر دینے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لیں گے، انتظار کرو ابھی. چنانچہ اگر اب آئیے دوسرا پہلو کہ قرضہ لینے والا واپس کرنا چاہ رہا ہے تو قرضہ دینے والے پر واجب ہوگا کہ وہ لے لے کہ نہیں لے لے؟ کہتے ہیں یہاں لینا پڑے گا. اگر مدت مقرر نہیں ہوئی ہے تو جیسے پہلی والی صورت تھی کہ وہ مطالبہ کرتا تو اس کو دینا پڑتا، یا دوسری والی صورت میں بھی اگر قرضہ لینے والا اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو قرضہ دینے والا مخرج انکار نہیں کر سکتا ہے، اس کو لینا پڑے گا واپس، اس کی ذمہ داری ہے کہ واپس لے لے. کما ان للمقترض فيما اذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقرض، جس طرح سے کہ مقترض کے لیے کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر قرضہ مقرض کی مصلحت کی وجہ سے نہ لیا گیا ہو، قرضہ دینے والے کی وجہ سے اس میں مدت مقرر نہ کی گئی ہو، قرضہ دینے والے نے بذات خود یہ سوچ کر کہ بھائی میں اگر مدت مقرر کر دوں گا تو واپس نہیں مانگ سکوں گا، اس کی مصلحت کی وجہ سے مدت مقرر نہیں کی گئی، تو ایسی صورت میں مقترض کو یہ حق حاصل ہے کہ جو عدی ہے الے ہے کہ وہ قرضہ اس کو واپس لوٹا دے. وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِمْتِنَاءِ مِنْ قُبُلِهِ، اور قرضہ دینے والے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ منع کر دے کہ نہیں بھائی میں نے تو تمہیں قرضہ دیا ہے ابھی تم استعمال کرو، 4 مہینے کے بعد واپس کرنا، یہ نہیں کہہ سکتا وہ. یہاں یہ گفتگو مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد ایک ہٹ کر ذرا ایک دوسرا عنوان پیش کر رہے ہیں، لَوْ كَانَ الْمَالُ الْمُقْتَرِضُ مِثْلِيًا كَالْهِنْتَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ مِثْلَ مَا اُقْتُرِضَ، قرضہ لینے والے نے جس طرح کی چیز دی ہے بالکل ویسی ہی چیز اس کو واپس کرنی ہے. کل وہ بات آئی تھی کہ قرضہ دینے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی تحقیق میں پڑے کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کس کی خصوصیات کیا ہے، لیکن لینے والے کو سارا خیال رکھنا ہے، اس کو ہر چیز کو پیش نظر رکھنا ہے. چنانچہ جو چیز اس نے لی ہے اور جن خصوصیات والی چیز لی ہے بالکل ویسی ہی چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی. گندم اس نے لیا ہے تو گندم کی چار قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہلکا والا ہوتا ہے, ایک اس سے بھاری والا ہوتا ہے, ایک اس سے بھاری والا ہوتا ہے, ایک اس سے بھاری والا ہوتا ہے. تو کون سا والا گندم لیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. سونے کا سکہ لیا اس نے تو کون سا سونے کا سکہ لیا ہے, وہ 22 کیرٹ والا لیا ہے, 18 کیرٹ والا لیا ہے, 24 کیرٹ والا لیا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کون سی کمپنی کا لیا ہے, کسی کمپنی کے دام کم ہوتے ہیں, کسی کے زیادہ ہوتے ہیں. تو جو چیز اس نے جیسی لی ہے ویسی چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی, بشرطے کہ وہ مثلی ہو, یعنی اس جیسی چیز مارکیٹ میں ملتی ہو. سونے کا سکہ ویسے ہی مارکیٹ میں ملتا ہو, گندم ویسے ہی مارکیٹ میں ملتے ہوں, تو پھر ویسی ہی چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی. اور اگر وہ مثلی نہ ہو تو قیمی ہو, وہ پھر قیمی کہلائے گی. مثلا اس نے گائے لیے, بکری لیے, مرغی لیے مثلا قرضے میں, تو ایسی صورت میں بالکل ویسی مرغی تو لا کے نہیں دے سکتا وہ, تو اب کیا کرے گا, جس دن اس نے وہ مرغی لی تھی اس دن اس وقت اس مرغی کی کیا قیمت تھی, اس قیمت کا یہ ذمہ دار ہوگا, وہ قیمت اس کو واپس لوٹانی ہے. لو کان المال المقترض مثلیا, اگر قرضے میں لیا ہوا مال مثلی ہے, کل ہمت والشعیر والذہب والفضۃ من ہوا, جیسے فرض کیجیے گندم ہے, جو ہے, سونا اور چاندی ہے, یا اس جیسی اور دوسری چیزیں ہیں, یہ چیز اس طرح کی چیزیں اگر قرضے میں لی ہیں تو سبت فی ذمت المقترض مثل مقترضہ, تو اب قرضہ لینے والے کے ذمے بالکل وہی چیز آ جائے گی کہ جو اس نے قرضے میں لی ہے, بالکل ویسی چیز اس کو ادا کرنی ہے. جی اگر قرضہ دیتے وقت ایک قیمت مقرر ہو گئی, فرض کریں کہ مرغی قرضے میں لی اور مرغی کی قیمت طے ہو گئی کہ 300 روپے کی مرغی ہے مثلا, تو اب یہ 300 روپے کا ذمہ دار ہے, پھر بعد میں چاہے مرغی کی قیمت کم ہو جائے یا اس کی قیمت بڑھ جائے, بس یہ فقط 300 روپے کا ذمہ دار ہے, اس لیے کہ جب مرغی اس نے قرضے میں لی تھی اس کی قیمت 300 روپے تھی, اس سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں. یہ گفتگو مکمل ہو گئی, اب بڑی اہم گفتگو شروع ہو رہی ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا تو بینکاری کے بہت سارے مسئلے آپ حل کر لیں گے, بینکنگ کے پورے نظام کا دار و مدار اسی مسئلہ نمبر 1011 پر ہے. یہ مسئلہ نمبر 1011 ہے, پوری بینکاری کا دار و مدار اسی مسئلے پر ہے. بینک میں لوگ پیسے جمع کروانے جاتے ہیں اور بینک والے اس کو منافع دیتے ہیں, 8% منافع, 12% منافع, یا سیونگ سرٹیفکیٹ جنہوں نے لیے ہوتے ہیں, چاہے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لیے ہوں یا اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ لیے ہوں, وہ منافع دیتے ہیں 14% مثلا. یہ سود ہے کہ سود نہیں ہے, یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے جو اس وقت میں عنوان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں کہ بالکل اتفاقی مسئلہ ہو کہ جیسے مغرب کی 3 رکعتیں سب کا اتفاق اس میں نہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ جو بینک سے منافع ملتا ہے یہ سود ہے کہ سود نہیں ہے, بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اچھا ہمارے کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ سود ہے, جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سود ہے, چنانچہ نہیں لے سکتے, ان کے فتوے کے تحت یہ سود سمجھا جاتا تھا. لیکن موجودہ بہت سارے مجتہدین ہیں جو اس کو سود نہیں سمجھتے ہیں, آیت اللہ یہ کوئی اس کو سود نہیں سمجھتے تھے, آیت اللہ یہ سیستانی اس کو سود نہیں سمجھتے, آیت اللہ یہ روحانی اس کو سود نہیں سمجھتے تھے, اور بھی بہت سارے مجتہدین ہیں جو اس کو سود نہیں سمجھتے. اچھا سود ہے کہ سود نہیں ہے, اس کا سارا دار و مدار اس مسئلے پر ہے جو ابھی شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اس مسئلے پر کیوں ہے, اس لیے کہ پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ سود کیا ہے, سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کی تعریف کیا ہے, یہ طے کرنا پڑتا ہے. جب یہ طے ہو جائے کہ یہ سود کی یہ والی تعریف ہے تو اس تعریف کے اعتبار سے پھر طے کیا جائے گا کہ بینک والا جو منافع مل رہا ہے یہ سود بنا کہ نہیں بنا. تو سارا دار و مدار اس پر آ کے رک گیا کہ ہم نے سود کی تعریف کیا کی ہے. چنانچہ اب آیت اللہ سیستانی کے ہاں جو سود کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے. جو تعریف ہے اس کو پہلے ہم اپنی زبان میں سمجھ لیتے ہیں, پھر جو ان کا لکھا ہوا مسئلہ ہے وہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں سود اس کو کہتے ہیں کہ قرضہ دینے والا جب قرضہ لینے والے کو قرضہ دیتے وقت کسی زیادتی کی شرط لگا دے تو یہ سود ہے. دیکھیے الفاظ بڑے اہم ہیں اس میں. قرضہ دینے والا شرط لگائے, قرضہ دینے والا شرط لگائے کہ کچھ نہ کچھ تمہیں زیادہ دینا پڑے گا. یعنی فرض کیجیے کہ قرضہ دینے والے نے 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا اور پھر وہ شرط لگا رہا ہے کہ آپ جب 6 مہینے کے بعد واپس کریں تو مجھے 1,10,000 واپس کریں گے آپ. یہ سود ہے, اس کو سود کہا جائے گا. یا مثلا یہ زیادتی کی شرط لگا رہا ہے مگر یہ نہیں کہہ رہا کہ 6 مہینے کے بعد واپس کریں گے, یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ کو 1,00,000 روپیہ قرضہ دے رہا ہوں, یہ 1,00,000 روپیہ قرضہ جب تک آپ کے پاس رہے گا ماہانہ 2,000 روپے آپ مجھے دیتے رہیں گے, یہ زیادتی آپ دیتے رہیں گے ماہانہ 2,000 روپے کے ساتھ. اب آپ چاہے 1 سال رکھیں اپنے پاس, 2 سال رکھیں, جتنے سال چاہیں رکھیں, مگر ماہانہ 2,000 روپے آپ کو مجھے دینا پڑیں گے. یہ زیادتی ہے اور یہ سود ہے. اچھا اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے رقم کو معین کر دیا, مقرر کر دیا تو وہ سود کہلاتا ہے. لیکن اگر ہم نے رقم کو مقرر نہیں کیا, رقم کو معین نہیں کیا تو سود نہیں ہوگا. جیسے ہماری مثال دو تھی, ان دونوں میں رقم مقرر تھی کہ 6 مہینے کے بعد 10,000 آپ کو زیادہ دینا پڑیں گے, یہ معین ہوگی رقم. یا ماہانہ آپ کو 2,000 روپے زیادہ دینا پڑیں گے, یہ معین ہے رقم, یہ تو پکا سود ہے. لیکن اگر کہیں پر معین نہ بھی کی جائے مگر اس کے باوجود جو سود کی تعریف ہے اس کے اعتبار سے زیادتی کا مطالبہ کیا جائے تو وہ بھی سود ہوگا. سود کی تعریف میں کہیں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ رقم مقرر کر دیں تو سود ہوگا, رقم مقرر نہیں کریں گے تو سود نہیں ہوگا, ایسا کچھ نہیں آ رہا. تعریف میں کیا آ رہا ہے کہ زیادتی کا مطالبہ کریں گے تو سود ہوگا, اب چاہے اس کو مقرر کریں یا مقرر نہ کریں, دونوں صورتوں میں وہ سود کہلائے گا. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ بھائی اگر مقرر کر دیں گے تو سود ہوگا, مقرر نہیں کریں گے تو سود نہیں ہوگا, تو وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں صاحب کو 5,00,000 روپے دیے, وہ مہینے کے کبھی ہمیں 10,000 دے دیتے ہیں, کبھی 8,000 دے دیتے ہیں, کبھی 12,000 دے دیتے ہیں. یہ سود سے بچنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں. یہ سود سے بچے نہیں ہے, یہ بالکل سود میں گرفتار ہوئے ہیں, اچھی طرح گرفتار ہوئے ہیں سود میں. ہم نے خود ہی کہا تھا ان سے کہ بھائی آپ رقم مقرر نہ کریں, بس کبھی آپ 8,000 دے دیا کریں, کبھی 10,000 دے دیا کریں, کبھی 12,000 دے دیا کریں, تاکہ سود نہ بننے پائے. تو کبھی وہ 10 دے دیتے ہیں, کبھی 12 دے دیتے ہیں. یہ اگر اس طرح سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں زیادتی کا کہ کبھی 8 دے دیں, کبھی 10 دے دیں, کبھی 12 دے دیں, تو یہ بھی سود مانا جائے گا. اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کبھی 8 دے دیں, کبھی 10 دے دیں, کبھی, یہ تو سود ہے. وہ ممکن ہے اس طرح سے کہیں کہ بھائی ایسا کریں کہ کبھی آپ دے دیا کریں پیسے, کبھی نہ دیا کریں, کسی مہینے آپ 10,000 دے دیا کریں, کسی مہینے آپ کچھ بھی نہ دیا کریں, کسی مہینے پھر آپ 20,000 دے دیا کریں, پھر 2 مہینے نہ دیا کریں, تاکہ سود نہ بننے پائے. یہ بھی ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ سود نہیں, نہیں یہ بھی سود ہے. اس لیے کہ زیادتی کا جہاں کہیں بھی مطالبہ کر دیا بس یہ سود بن جائے گا. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ مقرر کریں تو سود کہلاتا ہے, مقرر نہ کریں تو سود نہیں کہلاتا, نہیں غلط ہے. اچھا ہاں اس میں ایک بات ہے کہ اگر مقرر نہیں کیا ہے اور اس طرح سے معاملہ طے ہوا کہ آپ اپنے کاروبار میں لگائیں اور آپ اپنے کاروبار مجھے حصہ دار بنائیں اور میرے حصے میں جتنا پیسہ آئے وہ مجھے دے دیا کریں, تو جو حصے میں پیسہ آئے گا وہ کسی مہینے میں کچھ ہوگا, کسی مہینے میں کچھ ہوگا, کسی مہینے میں کچھ ہوگا. فرض کیجئے کہ ایک آدمی اپنا کاروبار چلا رہا ہے 50,00,000 سے. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا بھائی میرا بھی 5,00,000 روپے لگائیں آپ کاروبار میں, اور جو کاروبار میں تمہیں منافع ہو میری نسبت سے مجھے منافع دے دیا کرو. تو 5,00,000 کی نسبت سے 50,00,000 کتنا بنا؟ 50 میں اور 5 میں کتنی نسبت ہے؟ 45 کا فرق ہو گیا, مگر یہ ریشو کے حساب سے کتنا بنا؟ اردو کا لفظ مجھے بھی نہیں آتا. تناسب کے حساب سے کتنا؟ تناسب کے حساب یہ 5,00,000 50,00,000 کا کتنا تناسب ہے؟ دسواں حصہ, یہ دسواں حصہ ہے. 5,00,000 پچاس لاکھ کا دسواں حصہ ہے۔ یہ مسئلہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں ورنہ میں میتھمیٹکس پڑھانے نہیں بیٹھا آپ کو۔ پانچ لاکھ پچاس لاکھ کا دسواں حصہ ہے، تو اگر اس کے کاروبار میں منافع ہوا مثلا ایک لاکھ، تو ایک لاکھ کا دسواں حصہ کتنا ہوگا؟ دس ہزار۔ تو یہ کہہ دیں گے جو اگر آپ کو ایک لاکھ کا منافع ہو تو دس ہزار مجھے دے دیجیے، اور اگر پچاس ہزار کا منافع ہو تو کتنا بنے گا؟ پانچ ہزار مجھے دے دیجیے، اور اگر دو لاکھ کا منافع ہو جائے تو کتنا بنے گا؟ بیس ہزار دے دیجیے گا۔ تو یہ سود نہیں کہلائے گا، یہ سود نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے جو چاہیں دے دیجیے گا، چاہے کبھی کم دے دیں کبھی زیادہ دے دیں، تھوڑا کم دے دیں تھوڑا زیادہ دے دیں، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا باقاعدہ آپ اپنے کاروبار میں لگائیں اور کاروبار میں جو آپ کو منافع ہو میرے تناسب سے مجھے اس کا منافع دے دیں آپ، یہ سود نہیں۔ تو فرق بہت باریک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی مقام پر وہ سود لگے گا اور کسی مقام پر سود نہیں لگے گا، مگر سود لگے یا نہ لگے ہمیں تو اس تعریف کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس تعریف کے مطابق سود بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے۔ ہم اس تعریف کے حساب سے فیصلہ کریں گے کہ سود ہے یا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ اچھا سوال ہے ابھی کہ دیکھیے، اس نے پچاس لاکھ کا اس کا کاروبار چل رہا تھا، پانچ لاکھ اپنے دے دیے کہ بھائی میرے تناسب میں جو بھی منافع ہے وہ مجھے دے دیجیے گا۔ چنانچہ کبھی منافع پانچ ہزار آ گیا، کبھی بیس ہزار آ گیا منافع، تو دے دیا اس نے، لیکن کبھی نقصان بھی تو ہو سکتا ہے، تو نقصان میں کیا ہوگا پھر؟ تو اس کے پانچ لاکھ میں سے پھر کٹ جائیں گے۔ پھر اصل ہونا تو یہی چاہیے، کاروبار کا مطلب یہ کہ اگر منافع ہو رہا ہے تو دے رہے ہیں، اور اگر نقصان ہو رہا ہے تو نقصان بھی تم پورا کرو۔ تو کیا پانچ لاکھ دینے والا ایسی کوئی شرط لگا سکتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نقصان ہوا تو میں تمہیں نہیں دوں گا، نقصان میرے پیسے میں سے نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی شرط لگا سکتا ہے؟ جی ہاں لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ شرط لگانے کی وجہ سے وہ سود نہیں بن جائے گا، سود تو فقط اس تعریف کے اعتبار سے ہی بنے گا، بس جو اس تعریف پر پورا اترتا ہے وہی سود کہلائے گا، باقی کو سود نہیں کہلائے گا۔ چنانچہ اگر وہ شرط لگا دے کہ دیکھو کاروبار میں اگر تمہیں نقصان ہوا تو نقصان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، میں نقصان نہیں بھروں گا، نقصان پھر تمہیں خود ہی بھرنا ہے۔ جو سرمایہ لینے والے ہوتے ہیں وہ ساری شرطیں مان بھی رہے ہوتے ہیں، وہ قبول بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو بہت زیادہ قابل اعتبار لوگ ہوتے ہیں، جن پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ ایسی کسی شرط پر کو نہیں مانتے، وہ تو الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ اگر تمہیں چاہیے تو ہماری شرطوں میں رکھو ورنہ لے جاؤ اپنا پیسہ۔ ان کے پاس لوگ اتنا پیسہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ بہت زیادہ قابل اعتبار ہیں یہ لوگ، بہت قابل بھروسہ ہیں یہ لوگ، اور یہ قابل بھروسہ اتنا ہوتے ہیں کہ پھر وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، مگر جن کا پیسہ لیا ہوتا ہے ان کا پیسہ واپس لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اتنا ان کا مارکیٹ میں نام ہوتا ہے کہ لوگ لاکھوں کے اعتبار سے پیسہ لے لے کے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ منع کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی لے جاؤ نہیں چاہیے۔ جی آپ کو سوال ہے؟ یہ ابھی میں ابھی پہلے سود کی تاریخ ذرا مکمل ہو جائے، آپ کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ، چونکہ ہمارا عنوان چل رہا ہے تو ساری چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سود میں اور اس میں بہت تھوڑا سا ہی فرق ہے، ذرا سا آدھا آدمی اگر اس کو بدل دے تو سود نہیں کہلائے گا، وہ کاروبار کہلائے گا، وہ کاروبار میں شریک ہے، پارٹنر ہے، لہٰذا جو منافع مل رہا ہے وہ منافع لینا اس کے لیے بالکل صحیح ہے۔ یہی معاملہ بینک کے حوالے سے بھی ہے، بینک بھی بہت سارے اسلامی بینکنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بینک آج کل بہت سارے کھل گئے ہیں، تو اگر اسلامی طور طریقے کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں تو اسلامی بینکنگ کہلائے گی۔ وہ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے بینک والے سود ہی دے رہے ہیں یا سود ہی لے رہے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق وہ اسلامی بینکنگ ہے، اور اسلامی بینکنگ کے اعتبار سے وہ سود نہیں کہلائے گا۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال سن لیجیے، میرے خیال میں یہیں آج گفتگو ختم ہو جائے گی ہماری۔ فرض کیجئے کہ موٹر سائیکل کے لیے تو بینک قرضہ نہیں دیتا، مگر گاڑی کے لیے قرضہ دیتا ہے بینک۔ آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں پانچ لاکھ روپے کی، پانچ لاکھ روپے کا قرضہ آپ بینک میں لینے کے لیے گئے، اور وہ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ میں پانچ لاکھ روپے گاڑی خریدنے کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ماہانہ دس ہزار روپے دینا پڑیں گے، جب تک کہ آپ 500,000 روپے ہمارے واپس نہیں کرتے. دے دیا انہوں نے قرضہ, ویسے ہی نہیں دے دیا, کسی سفارش کی وجہ سے دے دیا انہوں نے, چنانچہ وہ قرضہ لے کے گاڑی خرید لی انہوں نے. اب یہ جو ماہانہ 10,000 روپے واپس کر رہے ہیں, یہ سود ہے کہ سود نہیں؟ یہ سود ہے, اس کو سود کہیں گے. بینک جو 500,000 کے عوض 10,000 روپے وصول کر رہا ہے ماہانہ اس شخص سے, یہ سود ہے, بینک کے لیے جائز نہیں ہے وصول کرنا. اور بینکاری کا زیادہ نظام سود ہی پر چل رہا ہے. اب آئیے اسلامی بینکنگ کی ایک مثال سنیے. ایک صاحب گئے اسلامی بینک میں کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے, 500,000 کا قرضہ چاہیے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, ہم دیں گے آپ کو, مگر جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کو لینا پڑے گا. اچھا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو گاڑی 500,000 کی خریدنا چاہتے ہیں پسند کر لیجیے. گاڑی پسند کر لی ہم نے, اچھا گاڑی پسند کر لی ہے تو ٹھیک ہے, گاڑی ہم آپ کو آپ کے نام پر نہیں دیں گے, گاڑی ہم اپنے نام پر رکھیں گے. گویا وہ گاڑی آپ نے نہیں خریدی ہے, وہ گاڑی ہم نے خریدی ہے, اور گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو وہ گاڑی ہم نے کرایے پر دی ہے, اور جو اصل رقم ہے 500,000 کی, اس میں سے 4,000 روپے آپ کو ماہانہ ادا کرنے پڑیں گے. 500,000 پر ایک پیسہ بھی آپ کو زیادہ نہیں دینا ہے, پورے 500,000 کے 500,000 ہی دینے ہیں. 4,000 روپے ماہانہ آپ 500,000 کی ادائیگی کرتے رہیں گے. ہاں البتہ ہم بھی کاروبار چلانے کے لیے بیٹھے ہیں, لہذا ماہانہ 6,000 روپے ہم گاڑی کا کرایہ آپ سے وصول کریں گے. بالکل صحیح ہو گیا, بالکل پرفیکٹ ہو گیا. وصول کتنے کر رہے ہیں؟ وہی 10,000. قرضہ کتنا دے رہے ہیں؟ وہی 500,000. وصول بھی 10,000 کر رہے ہیں, مگر دیکھیے اس کو ذرا سا اگر ڈائریکشن ہم نے تبدیل کر دیا, یہ اسلامی بینکاری بن گیا. اور اسلامی بینکاری کے اعتبار سے اب گاڑی کا مالک وہ نہیں رہا, گاڑی کا مالک بینک ہے. وہ ماہانہ 4,000 روپے کر کے 500,000 اپنے پورے کر رہا ہے, 3 سال میں 5 سال میں جب بھی 500,000 پورے ہو جائیں گے وہ بینک والے گاڑی کے کاغذات ان کو دے دیں گے, وہ گاڑی آپ کی ہو گئی. ماہانہ 10,000 روپے ادائیگی پر 3 سال میں یا 5 سال میں گاڑی کے مالک بن جائیں گے. یہ سود نہیں ہے, یہ بالکل صحیح ہے, اسلامی بینکاری ہے. تو یہ ہاں ایکسٹرا پیسہ جو لیا ہے, وہ ایکسٹرا پیسہ لیا ہے اس نے, وہ کرایہ والا لیا. اچھا میں نے ایک مثال کرایہ کی بیان کی, لیکن کرایہ کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں. اسلامی بینکنگ میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, مگر خدا را اسلامی بینکنگ اگر آپ کہیں سیکھنے جائیں تو کسی ایسے ویسے ادارے میں نہ چلے جائیے گا, اہل سنت کے ادارے میں بھی نہ جائیے گا, بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں. سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ خود ہمارے مراجعین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو بینکنگ کے حوالے سے, اس کا مطالعہ کریں. آپ کہیں گے وہ تو عربی میں ہوں گی تو فارسی میں ہوں گی, تو ہم نے یہی کہا آپ سے کہ عربی سیکھیں آپ, سب سیکھیں, نو سیکھیں, بڑا کام آئے گا آپ کو, بہت کام کی باتیں ہیں ساری. چنانچہ ان مراجعین کی کتاب سے جو آپ بینکنگ سیکھیں گے نا, وہ بہت شاندار صحیح بالکل بینکنگ سیکھیں. باقی ادھر ادھر کے کسی ادارے میں اگر آپ نے داخلہ لے لیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو سود میں اور بینکاری میں کبھی کبھار بالکل یکسانیت معلوم ہوتی ہے کہ وہی 500,000 یہ قرضہ دے رہے ہیں, وہی 10,000 یہ ماہانہ وصول کر رہے ہیں, اور پھر لوگ اس لوگوں کی زبان پر اس کا چرچا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کان آپ یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں, بات تو وہی ہے, بات وہی نہیں ہے. ایک سود ہے اور ایک بالکل حلال ہے. سود بدترین گناہ ہے اور یہ بالکل جائز کام ہے. یہ کان یہاں سے پکڑیں وہاں سے پکڑے والا معاملہ نہیں ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر یہ سمجھا اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جب انسان کو فقہ پر پورا عبور حاصل ہو, پورا کنٹرول حاصل ہو مسائل فقہ کے حوالے سے. صلی اللہ علیہ محمد و آل طاہرین. بابا جی بلند صلوات پڑھیں. Thank you.